لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صلى الله عليه وسلم سورہ آل عمران کی 72 آیت ہے, ارشاد ہو رہا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو, شاید اس طرح وہ ملوک بھی پلٹ جائیں. یہ ایک سازش رچائی گئی تھی مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کو, مسلمان نوجوانوں کو, مسلمان تازہ نو وارد مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے, اسلام سے ان کو دور کرنے کے لیے مسیحیوں نے ایک سازش کی تھی کہ ان کے علماء نے, البتہ جو سمجھدار لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان لوگوں نے ایک سازش رچی کہ دیکھو ہم لوگ صبح میں اسلام قبول کرتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے پہلے انکار کر دیتے ہیں, اسلام سے باہر نکل آئیں گے. اس طرح سے جو لوگ کمزور اور ضعیف عقیدے کے لوگ ہیں وہ لوگ متاثر ہوں گے اور وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ اسلام لے کے آئے تھے, کیوں پلٹ کے واپس چلے جا رہے ہیں؟ تو بولیں گے کہ جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں انہوں نے غلطی دیکھی ہوگی. اچھا عام لوگ ہوتے یہ مسیحی تو کہتے یہ جاہل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, واپس پلٹ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے بھیجا جائے تاکہ لوگ متاثر ہوں اور یہ کہیں کہ جب پڑھے لکھے علماء جو ہے قبول نہیں کیے مسیحیوں کے, اور جبکہ وہ لوگ اسلام قبول بھی کر لیے تھے صبح میں اور شام ہوتے ہوتے انکار کر دیے, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو اس طرح سے کیا ہوگا, وہ جو کمزور عقیدے کے مسلمان ہیں وہ لوگ بھی واپس پلٹ آئیں گے. تو اس طریقے کے انہوں نے جو ہے نا یہ سازش کی کہ یہودیوں نے کھلم کھلا جو ہے, کیونکہ ناکامی کے بعد یہ سازش یہ راستہ اختیار کیا کہ صبح کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا اعلان کر دو اور شام کو منحرف ہو جاؤ, تو مسلمان خود ہی سوچیں گے کہ اسلام میں کوئی عیب ضرور ہے اور یہ لوگ واپس چلے جائیں گے. اس سلسلے میں اپنے مریدوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی دے دے کہ غیر مذہب والوں کی بات پہ اعتماد نہ کرنا, اپنی قوم کے علاوہ جو ہے نا کسی کو فضل و کرم الہی کا حقدار نہ سمجھنا. اس طرح سے خود اپنے لوگ بھی رک جائیں گے, جو مسیحی لوگ ہیں وہ جو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی رک جائیں گے, وہ یہودی جو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی رک جائیں گے, اور جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بھی واپس پلٹ کے آ جائیں گے. تو یہ سازش انہوں نے کی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سازش سے اس مسلمانوں کو نقصان ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سازش پر سے پردہ فاش کر دیا اور پیغمبر اسلام کو اس بات کی پہلے سے خبر کر دی کہ یہ لوگ اس طرح کی سازش کرنے والے ہیں, اور پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ اسلام لائیں گے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے, تم لوگ اس سے متاثر نہ ہونا. تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس سازش کو مسلمان سمجھ گئے اور پروردگار عالم نے ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر دیا اور یہودیوں کے حصے میں ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا. اور ان لوگوں کی دوسری سازش یہ تھی کہ دوسرا سازش تو نہیں کہنا چاہیے, خود ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا تھا یہودیوں کا, اور اب بھی بعض لوگوں کا ہمارے یہاں بھی ایسا عقیدہ کچھ بنا ہوا ہے کہ ہم برتن لوگ ہیں لہٰذا ہم کو امانتیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربوں کی جو امانت ہمارے پاس رکھائی گئی مثال کے طور کے اوپر, جو لوگ مشرکین تھے ہے نا, جو مشرق عرب تھے انہوں نے یہودیوں کے پاس امانتیں رکھائی تھیں, اب وہ مشرکین جو ہے مسلمان ہو گئے, مشرکین مسلمان ہو گئے, تو ان کا یہ کہنا ہے یہودیوں کا کہ اب ہم ان کے پیسے واپس نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ لوگ اپنا دین چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لہٰذا اب ان کا جو ہے اور وہ غیر غلط دین کے اوپر چلے گئے ہیں, لہٰذا اب ان کا پیسہ لوٹانا ہمارے پہ ضروری نہیں ہے, ہے نا. یعنی عربوں کو امانت واپس نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم فرزندان خدا ہو اور تمہارے لیے ساری کائنات کا مال حلال قرار دے دیا گیا ہے. یعنی یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم لوگ خدا کے خاص بیٹے ہیں, ہم لوگ خدا کے خاص رشتہ دار ہیں, ہمارے پہ تو دنیا کی ہر چیز حلال ہے, مشرکوں کا پیسہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے. اب یہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں اور اب تو بطریق اولا ان کا پیسہ کھانا جائز ہے, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا منحرف ہو گئے ہیں. جس وقت یہ لوگ ہم کو پیسے دیے تھے وہ لوگ اس وقت الگ مذہب پہ تھے, اس وقت ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا, یہ لوگ چونکہ اب دوسرے مذہب میں چلے گئے ہیں لہٰذا اب ان کی بات سننا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اور ان کا پیسہ ہمارے لیے حلال ہے, ہم ان کی امانتوں کو واپس نہیں کریں گے, پورا پیسہ ان کا ضبط کر لیں گے. حالانکہ یہ جو نظریہ ہے یہ سارے یہودیوں کا نہیں تھا, لیکن بہرحال کچھ یہودی اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ پوری کائنات ہمارے لیے حلال ہے اور دوسروں کا پیسہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے, دوسروں کی امانتیں واپس کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, جو معاہدہ ہم نے کیا تھا ہم وہ معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ لوگ ایسے دین کو اختیار کیے ہیں جو غلط دین ہے ان کی نظر میں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اگر خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے ہی لوگوں کی بات سننا ہے, دوسروں کی بات ہمیں نہیں سننا ہے, خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے قل ان الہدى هدى الله ہے نا, اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے, اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی ہی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی کو تم کو دی ہے, یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم, اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. یہ ایمان جو ہے اعتبار کے معنی میں ہے, اور اسی لیے لازم ہے کہ متعدی ہو, اور یہ یہودیوں کا مقولہ ہے نہ کہ پیغمبر اسلام کا, جیسا کہ بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, بس انہی پر اعتبار کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں. یعنی یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ بھائی انہی کا اعتبار کرنا جو تمہارے دین پر ہے, جو لوگ تمہارے دین سے ہٹ گئے ہیں ان کا اعتبار نہیں کرنا ہے, اور ان کو جو ہے اپنے میں سے نہیں سمجھنا ہے, ان کی امانتوں کو غصب کرنا جائز ہے, ان کا مال کھانا جائز ہے, اور ان کا مال لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, صرف ہمارا ہی دین دین ہے اور دوسروں کا دین دین نہیں ہے. یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. پروردگار کہہ رہا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور وہ بڑے فضل و فضل والا ہے. وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے, وہ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, وہ صاحب فضل والا ہے, وہ صاحب فضل و کرم ہے. اس میں ہر جگہ پہ یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ عدل و انصاف والا ہے, وہ جس سے چاہتا ہے رحمت کو مخصوص کرتا ہے, یعنی وہ جس کو اہل سمجھتا ہے رحمت کا اس سے رحمت کو مخصوص کرتا ہے. جو رحمت کا اہل نہیں ہوتا اس کو اللہ رحمت سے نہیں نوازتا. تو اس کے لیے ہمیں جو کوشش کرنا ہے وہ رحمت کا اہل بننا ہے. ہم کو جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ سے, لیکن ہم جو ہے ظرف پیدا نہیں کرتے, بغیر ظرف پیدا کرے کہ اللہ سے مانگتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا جب ہم کو دے دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو تحمل ہی نہیں کر پاتے, اس کو جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی رحمت کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر بجا نہیں لا کے اس کو کفران نعمت کر کے اس کو ضائع کر دیتے. اس لیے کہ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر اہلیت ہو رحمت کی تو ہی وہ رحمت ہمارے لیے فائدہ ہو. تو اللہ جس کو جسے رحمت دیتا ہے اسے ظرف دیکھ کے دیتا ہے, ظرف دیکھ کے دیتا ہے, اور جہاں پہ ظرف ہوتا ہے رحمت کا عطا کرنے کا وہاں وہ رحمت کو عطا کرتا ہے. وہ جس سے چاہتا ہے رحمت کو مختص کر دیتا ہے, یعنی جس جگہ دیکھتا ہے, جیسا جہاں نشیب ہوتا ہے وہیں پہ پانی جمع ہوتا ہے, جو جگہ ہوتی ہے پانی کے جمع ہونے کی وہیں پہ پانی جمع ہوتا ہے. اگر ظرف نہ ہو تو پانی بہہ جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت بھی ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے, لیکن مختص کہاں ہوتی ہے, رہ کہاں جاتی ہے, رحمت جگہ کہاں بناتی ہے, جہاں پر جگہ ہوتی ہے ظرف ہوتا ہے. تو ہم اپنے اندر ظرف پیدا کریں. عطا کرنے والا اللہ ہے, سب عطا کرنے, علم عطا کرنے والا اللہ ہے, تقوی عطا کرنے والا اللہ ہے, ہدایت دینے والا اللہ ہے, مال دینے والا اللہ ہے, اولاد دینے والا اللہ ہے, سب دینے والا اللہ ہے, لیکن ہمیں اس کی اہلیت پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کے اہل بنے. شرف اللہ عطا کرنے والا ہے, منزلت اللہ عطا کرنے والا, ہر چیز اللہ کی طرف, اور اللہ کا کام صرف عطا کرنا ہے. وہ تو صرف عطا کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کی رحمت, اس کا کرم بہانہ ڈھونڈتا ہے, جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کون سا ظرف ایسا ہے جو اس لائق ہو. اس کے لیے بھی پھر ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے, اللہ سے ظرف کے لیے بھی دعا مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ ہمارے ظرف کو وسیع فرما. اسی لیے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, میرے قلب کو کشادہ فرما تاکہ اس کے اندر رحمت جگہ بنا سکے. رحمت تو آنا یقینی ہے, لیکن جس جگہ جو قلب میں کشادگی ہوتی ہے وہ قلب میں جو ہے رحمت آتی ہے. اب یہ تو اللہ کا کرم جو ہے نبی کریم پر اس قدر زیادہ ہے کہ ربش علم نشرح لکا صدرک کہا گیا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلًا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے. ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ یہودی لوگ جو ہیں دوسروں کے مال کو جائز سمجھتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے یہودی ایسے ہی سمجھتے تھے اور سارے یہودی دوسروں کا مال غصب کر لیتے تھے. دیکھیے کسی بھی حال ہوتا کیا ہے, ایک دو لوگ قوم میں سے کوئی کام کرتے ہیں اور پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے, اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں پوری قوم کو بدنام کر دیتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے اتنا دقیق ہے کہ جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی ایسے ہی رہے ہوں، بلکہ کچھ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو جو ہے امانت کا ڈھیر بھی دیا جاتا ہے، سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا جاتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک بھی دینار دیا جائے تو واپس نہیں کرتے. لیکن اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوتا تو کیا کرتا؟ سب کو بدنام کر کے چھوڑ دیتا، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے نا تو پورے مذہب کو بدنام کر دیتا ہے. دوسرے لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، کسی ایک شیعہ نے مثال کے طور پر غصب کر دیا، کسی کا مال لوٹ لیا تو کہتے ہیں پورے شیعہ ایسے ہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یا آپ غلط کہہ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو لاکھوں روپے بھی ان کے پاس رکھا دیا جائے تو واپس کر دیں گے. لیکن لوگ ناانصافی کرتے ہیں گفتگو کرنے میں. اسلام ایسا نہیں کرنا چاہ رہا، اس آیت میں وضاحت کر رہا ہے کہ دیکھیے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خود اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہی کہہ رہا ہے. ابھی بات کیا ہوئی تھی کہ اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے نظریہ رکھتے تھے نا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو. یہ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں. تو دونوں قسم کے لوگ ہیں. اسلام نے امانت داری کو بے پناہ اہمیت دی ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کی ساری باتیں میرے زیر قدم ہیں سوائے امانتوں کے، کہ انہیں ضرور واپس کروں گا. مشرکین جو مال رکھاتے تھے حضور کے پاس، حضور نے مشرکین کے تمام مال کو واپس کیا. جب ہجرت کر رہے تھے حضور، امیر المومنین کو اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ کل ان امانتوں کو تمہیں واپس کرنا ہے. جو ذمہ داری ہے کہ نظر نہیں ہے، رسول چلے گئے امانتیں بھی لے کے چلے گئے لوگوں کی، یا کوئی امانتوں کا کوئی جو ہے کسی کو جو ہے ذمہ داری سونپ کے نہیں گئے. اپنے خاص ایسا نہیں کہ کسی بھی عام صحابی سے کہہ دیا کہ تم لوگ، بلکہ اپنے ہی نفس میں جن پر پورا اعتماد تھا کہ یہ ضرور امانتوں کو واپس لوٹائیں گے، انہی کو چھوڑ کے گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزوں کے بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ایک، عہد کا پورا کرنا، خواہ کسی سے بھی عہد کیا جائے. اگر آپ نے کسی سے بھی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں، چاہے وہ کسی سے بھی وعدہ کریں، مشرک سے بھی وعدہ کریں تو آپ اس کو پورا کرنا چاہیے. دوسرے، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، خواہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، والدین کے ساتھ نیک سلوک اور نیک برتاؤ کرنا ہے دنیا میں، چاہے وہ والدین مشرک کیوں نہ ہو. ہاں، ان کی بات نہیں سننا ہے. اگر وہ نماز سے روکیں، روزے سے روکیں، حج سے روکیں، زکوٰۃ سے روکیں تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے اس سلسلے میں، لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک اور نیک برتاؤ کرنا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. ایک یہ کہ عہد کو پورا کرنا، چاہے کسی سے بھی عہد کریں آپ، وعدہ کسی سے بھی کریں، یعنی کہ میں جو ہے فلاں مشرکوں سے عہد کیا ہوں، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، عہد کسی سے بھی کریں آپ، پورا کرنا ضروری ہے. والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، چاہے والدین کسی بھی مسلک کے کیوں نہ ہوں، ہے نا. نہیں، والدین جو ہے نا الگ مسلک کے ہیں، ہمارے مسلک سے ہٹ کے ہیں، لہٰذا ہم کو ان کی بات نہیں سننا ہے، یا مشرکین میں سے ہیں لہٰذا ان کی بات نہیں، ہے نا، ان کی بات نہیں سننا ہے اسلام کے مقابلے میں، نہ کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، وہ فی الدنیا معروفہ، وہ فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے. تیسرے، امانت کو واپس کرنا ہے، خواہ کسی کی امانت ہو، امانت کو واپس کرنا ہے. یعنی کہ یہ کافروں کی امانت ہے اس کو کھا جاؤ، کافروں نے امانت رکھائی تھی لہٰذا اس کو استعمال کرو، امانت چاہے کوئی بھی رکھا ہو اسے واپس کرنا ہے۔ تو کوئی ایک یہودی ایسا تھا اس کے پاس 1200 درہم رکھے گئے تھے اور اس نے واپس کر دیے، اور ایک یہودی ایسا تھا جس کے پاس 1 درہم رکھا گیا تھا مگر اس نے اس کو واپس نہیں کیا۔ تو جس اس کی شان نزول میں حضور یہ آیت نازل ہوئی، شاید عبداللہ بن سلام تھا جو جس نے جو ہے جو یہودیوں کا عالم تھا پہلے، اس نے جو ہے یہ پیسے جو 1200 درہم اس کے پاس رکھائے گئے تھے اس نے واپس کر دیا، اور جو جس کے پاس 1 درہم رکھایا گیا تھا اس نے وہ 1 درہم کو واپس نہیں کیا۔ تو اس کے تعلق سے قرآن نے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر سارا مال امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک کہ ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اشارہ ہے کہ سارے کام ظاہری شرافت سے نہیں ہوتے، ہر حق رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ طاقت کے زور سے لیا جاتا ہے۔ یہودی ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، لہٰذا تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے کو مسلح بناؤ اور اپنی امانتوں کو واپس لینے کے لیے ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ بعض ایسے ہیں جیسے یہودیوں میں آج بھی جو ہے نا کچھ یہودی شریف ہیں جو جو اسرائیل کو غاصب سمجھتے ہیں، جو صہیونی نہیں ہیں۔ یہ جو اسرائیلی ہے جو یہ صہیونی ہیں، کچھ یہودی ایسے ہیں جو اسرائیل کو حق بجانب نہیں سمجھتے، غاصب سمجھتے ہیں اور سرزمین پر رہنے کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے نا وہ یہودی آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہیں یہودی، ہم کہتے ہیں پورے کے پورے یہودی خراب ہیں، ایسا نہیں، یعنی نہ اس دور میں تھے نہ اس دور میں، اب بھی اس دور میں بھی ایسے یہودی ہیں کہ جو فلسطینیوں پر ظلم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ ظلم کرتے رہیں گے اگر مسلمان اٹھ کے ان کے سر پر نہ کھڑے ہوں، یہ 1 پیسہ بھی واپس نہیں کریں گے آپ کا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ 1 پیسہ بھی واپس نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ ان کے سر پر کھڑے نہ رہ جاؤ یہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے جو ہے نا فلسطین کو غصب کر لیا، جب تک کہ ان کے سر پہ کھڑے ہو کہ ہم فلسطین کو واپس نہیں لیں گے جب تک یہ واپس نہیں کریں گے۔ کاش مسلمان جو ہے مسئلہ فلسطین میں بھی مسلمان اسی عقل کو استعمال کرتے اور بزور بازو اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرتے۔ اگر بزور بازو واپس لینے کی کوشش کریں گے تو یقیناً فلسطین ہمارے پاس واپس آئے گا۔ اتنے سارے عرب مل کے ایک چھوٹے سے اسرائیل سے اپنی امانت کو واپس نہیں لے سک رہے ہیں، تو کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ اتنے لاکھوں مسلمان، اتنے حکومتیں ہماری رہتی ہوئے 55-56 حکومتیں مسلمانوں کی ہوتے ہوئے ایک حکومت سے ہم، وہ بھی غاصب حکومت سے، ہم فلسطین کو آزاد نہیں کر پا رہے۔ یہ آج کے زمانے کی ہماری مسلمانوں کی غیرت ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ واپس کریں گے، یہ واپس کرنے والے نہیں ہیں۔ جن میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ یہودی صہیونی ہیں اور کچھ غیر صہیونی ہیں۔ جو صہیونی ہیں ان کا طرز عمل ایسا ہے، جو یہودی حق پسند ہیں وہ خود ہمارے ساتھ ہیں، فلسطین کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، روز قدس جو ہے نا یہودی جو ہے نا شامل ہوتے ہیں روز قدس، اور شریک ہو کے فلسطینیوں کے خلاف نہ۔ تو یہ کتنی بڑی، جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی غیرت کو کتنا للکار رہے ہیں کہ یہودی ہو کے خود یوم القدس کو آتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہو کے یوم قدس سے پرہیز کرتے ہیں اور قدس کے جلوس میں تک شرکت نہیں کرتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ کم سے کم ہم اپنی جگہ کے اوپر جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا فلسطین جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسرائیلیوں سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم کم سے کم اپنے گھر سے باہر نکل کے سڑک کے اوپر اپنا ایک نعرہ تو لگا سکتے ہیں۔ یہ تصویریں جب جائیں گی تو کم سے کم دنیا میں اتنا تو معلوم ہوگا، اور ہم اللہ کے نزدیک یہ تو جواب دے سکیں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا اس کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے۔ اور یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی کچھ غیرت مند لوگ رہتے ہیں جو حق کے ساتھ ہے اور حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ جب جناب ابراہیم کے لیے آگ بھڑک، ہم آپ خطیب حضرات بھی موجود ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ مجلسوں میں کہ بھائی آگ جب بھڑکائی گئی تھی تو ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی لے کر آ کر آگ کو بجھانے، کیا اس کے بجھانے سے آگ بجھ سکتی تھی؟ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو جبکہ تم کو معلوم ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنا نام ابراہیم کے چاہنے والوں میں اور ان کی مدد کرنے والوں میں لکھوانا چاہتی ہوں، کل کے دن خدا مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ کر رہی ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے یہاں حیدرآباد میں نعرے لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا، کیا اسرائیل تباہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے اس چڑیا کی طرح ہیں کہ جو اپنے منہ میں اپنا تھوڑا سا پانی منقار میں رکھ کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ کل قبر میں ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے مظلوموں کے لیے کیا کیا، کوئی بھی مظلوم ہو، دیکھیے مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کس مذہب کے، مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اور نہ ظالم کا مذہب دیکھا جاتا ہے کہ ظالم اگر اپنے ہی مذہب کا کیوں نہ ہو، اپنا بھائی ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان اگر ظالم ہو تو کیا اس سے لڑیں گے آپ؟ ہاں اگر مسلمان بھی ظالم ہو اور یزید جیسا ہو تو اس سے بھی ہم جنگ لڑیں گے، چاہے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظالم ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو ظالم ہے، تو ہم کو اس سے جھگڑا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی مظلوم ہے اور ہمارے نبی کا کلمہ نہیں بھی پڑھتا ہے تو قرآن اس کا بھی مرثیہ پڑھ رہا ہے، بے ایدم بن قتلت، انہیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ زندہ دفن ہونے والی بچیاں مشرکین کی تھیں، لیکن قرآن مرثیہ پڑھ رہا ہے ان کے تعلق سے بھی، اور آنسو بہا رہا ہے، بے ایدم بن قتلت، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرو، یعنی مشرکین کی بچیوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہ ہے اسلام۔ تو ہم لوگ جو ہے مسلمان ہو کر جو ہے یہ ساری بحثیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم مدد کریں، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو سب سیکھ چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا کٹ حجتی کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی طرح، یہ لوگ سب جانتے ہیں، خود قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی ایسا کام کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری، یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، ہاں بے شک جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ يحب المتقین، اللہ اچھے لوگوں کو پسند، آپ اچھا کام کریں اور اللہ آپ کو پسند نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہم پہ رحم کرے تو آپ اللہ کے پسندیدہ بن جائیے، آپ متقی بن جائیے، اللہ آپ کا پورا خیال رکھے گا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین یشترون، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور جو لوگ عہد و قسم کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ جو دیکھیے، جو دوسروں کا خیال نہیں کرتا اللہ اس کا بھی خیال نہیں کرے گا، جو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پرواہ کرے تو آپ دوسروں کی پرواہ کریے، ہے نا؟ آپ اگر دوسروں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، لیکن اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے اللہ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے ہیں معاف کر دیتے، اللہ نہیں معاف کرتا؟ اللہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو، تو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ وہ اس چیز کا حکم دے سکتا ہے جو خود نہیں کرتا؟ وہ تو کہہ رہا ہے والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو، اور خود اللہ نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تو سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میرے عہد کو توڑو اور نہ کسی کے عہد کو توڑو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پھر وہی بات دہرائی جا رہی کہ دیکھو، انہیں یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں، تاکہ لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ یہودیوں کی جو ہے، جب صبح و شام کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور صبح و شام ایمان و کفر کی سازش کامیاب نہیں ہوئی، تو انہوں نے دوسرا حربہ ایجاد کیا۔ جب قوم کتاب خدا کی دلدادہ ہے تو یا تو کتاب کی تلاوت ہی میں تحریف کر دی جائے، اور پھر حزب منشا معنی نکال لیے جائیں، یا دوسری عبارت تیار کر کے اسے بھی کتاب خدا کا نام دے دیا جائے اور اس سے اپنا مدعا حاصل کیا جائے۔ جو کام عالم اسلام میں منافقین کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، آج تک ایسے قرآن چھاپ رہے ہیں جس میں سے کچھ آیتوں کو حذف کر رہے ہیں اور جو ہے کچھ آیتوں کو بڑھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کے قرآن تیار کر کے لاکھوں کی تعداد میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ کام اب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اتنے فرق مسلمین میں، اتنے ممالک میں، مسلمان کئی بر صغیر میں، کتنے بر اعظموں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ افریقہ میں ہیں، کچھ جو ہیں ایشیا میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں، کچھ آسٹریلیا، ہر جگہ میں مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان فرقوں میں تقسیم ہیں، لیکن قرآن ایک ہے۔ ایسا نہیں افریقہ میں، یورپ میں، اپنے جو ہے نا ایشیا میں، اتنے ہر جگہ کے مسلمانوں کے قرآن الگ ہو، یا شیعوں کے قرآن، سنیوں کے قرآن، وہابیوں کے قرآن اور اہل حدیث کے قرآن، سب کے قرآن الگ الگ نہیں۔ تو اور جبکہ توریت الگ الگ ہے، زبور انجیل الگ الگ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری کتابیں تحریف شدہ ہیں ویسے قرآن میں بھی تحریف کر دیں۔ تو جب سے لے کے اب تک یہودیوں کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کو الگ کر دیا جائے تاکہ قرآن پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ کچھ لوگ کہیں یہ ہمارا والا قرآن صحیح ہے، وہ لوگ بولے ہمارا والا قرآن صحیح ہے۔ نہ یہ لوگ، کوئی لوگ جن کے پاس قرآن ہے وہ لوگ قرآن پہ یقین نہ رکھیں، اعتبار قرآن پہ سے اٹھ جائے۔ لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گیا، قرآن کو تقسیم نہیں کر سکا۔ مسلمان بٹا اپنی جو ہے ہٹ دھرمیوں سے، اپنی جو ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اللہ کے جو ہے بات نہ سن کے مسلمان تقسیم ہو گیا، لیکن اللہ نے قرآن کے گلے میں انا لہو لحافظون کا تعویذ لٹکا دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور 12 اماموں کو اس لیے ہر دور میں رکھا تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے اور قرآن میں تحریف نہ ہو سکے.
نعرہ صلی اللہ.
ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شیعوں کا قرآن الگ ہے, وہ سنیوں کا قرآن الگ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ شیعوں کو اہل قرآن سے خارج کرنے کے لیے یہ سازش رچائی جا رہی ہے تاکہ شیعوں کو کافر ثابت کر سکیں کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے, یہ لوگ جو ہے کعبے کو نہیں مانتے, ان کا کعبہ الگ ہے کربلا میں. مثال کے طور پر کہی جا رہی ہے بات کہ شیعوں کا کعبہ الگ ہے, شیعوں کا قرآن الگ ہے, اور ہمارے بعض نادان لوگ جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا قرآن الگ ہے, ہمارا 40 پاروں کا قرآن ہے. کون سا قرآن ہے 40 پاروں کا؟ تو یہ جو ہے نادان لوگوں سے نقصان ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نادان دانا دشمن بہتر ہے نادان دوست سے, نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. وہ یہی بات ہے کہ یہ نادان دوست جو ہے وہ دشمن کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. اور جتنے دیکھیے اہل سنت میں تو جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ تراوی کے لیے حفظ کرتے ہیں, اگر تراوی ہٹا دیے جائے تو ایک حافظ بھی نہیں نکلے گا. لیکن ہمارے پاس تراوی نہیں ہونے کے باوجود بھی کئی ہزار حافظان قرآن ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پہلے حکومت نہیں تھی کہ اس کی تشویق کر سکے. جب ہماری اسلامی حکومت قائم ہو گئی شیعوں کی الحمدللہ, تو اب ہمارے پاس ایک دو حافظ نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی شکل میں حافظ. حافظان کل قرآن کی تعداد بھی ہزاروں سے تجاوز کر گئی ہے, اور جو ہے جزوی حافظ تو لاکھوں کی شکل میں ہیں بلکہ کروڑوں میں تجاوز کر گئے ہیں. جو دو پارے کے, چار پارے کے, چھ پارے کے جو جزوی قرآن کے حافظ ہیں وہ لوگ کروڑوں میں چلے گئے. اور اب جب مسابقے قرآن چاہے قرآت کا ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر شیعہ آتا ہے, حفظ کے مقابلہ ہوتا ہے, بچوں کے حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے تو شیعہ سب سے آگے ہوتا ہے. چنانچہ کئی سال تک جو ہے, اور اب بھی جو ہے محمد حسین طباطبائی جو 7 سالہ حافظ قرآن تھا اس کا مقابلہ پوری دنیا کے مسلمان نہیں کر سکے. وہ گفتگو بھی کرتا تھا تو قرآن کی زبان میں. جب اس سے جو ہے جب اس سے سعودی کے بادشاہ نے, سعودی کے شہزادوں نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو ہم سے مانگو, تو اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ.
نعرہ سلوا
کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں رسول, ان سے کہہ دو سوائے اہل بیت کی محبت. تو یہ حاضر جوابی قرآن تو بہت تھوڑے لوگ حفظ کرتے ہیں, لیکن قرآن کی زبان میں گفتگو کرنا یہ اہل بیت کے گھرانے کا خاصہ ہے. یہاں کی کنیزیں بھی قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو جن لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے وہ لوگ قرآن سے دور ہیں, جو لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے قرآن سے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں, روایت میں ہے کہ ربت علی القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. جن متقیوں کو قرآن پڑھنا چاہیے وہ لوگ قرآن پڑھیں, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں, اور وہ اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کے لیے قرآن فائدہ پہنچائے گا. تو یہ بات ہم ذہن نشین کریں. ارشاد ہو رہا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ارشاد ہو رہا ہے کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ. بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو تاکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو. کسی بشر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ گوارا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور وہ پھر لوگوں سے یہ کہنے لگے. کیا کوئی نبی اور رسول یہ کرتا ہے جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، رسالت دی ہے، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ؟ کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں، کسی رسول سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا کہ جا کے لوگوں سے یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرو؟ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یہی رسول کہتے ہیں، یہی امیر المومنین کہتے ہیں، یہی رسول کے تمام جانشین کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں. جن کو بھی اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہے وہ سب یہی کہتے ہیں. جن کو بھی اللہ نے ولایت تکوینی اور ولایت تشریح دی ہے وہ لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ. اور کیا اس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں تو بندے علی ولی ہوں؟ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اگر حضرت علی کو پتہ چلے کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بندہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے نام سے بندے علی ولی کہہ رہا ہے، خوش ہے؟ کیا رسول اللہ خوش ہوتے تھے اس بات سے کہ کوئی ان کو اپنا بندہ کہے؟ تو مسلمان بھی یہی کام کر لیتے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ بات تو نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، کسی بھی نبی نے نہیں کہی، لیکن ان کے ماننے والے زبردستی سے جو ہے الوہیت کا تصور پیدا کر رہے ہیں اور بلا وجہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تثلیث میں توحید، توحید میں تثلیث کہ روح القدس عیسیٰ مریم مل کے جو ہے نا خدا. یہ ساری باتیں خدائی کا درجہ، کبھی کہتے ہیں خدا ہے، کبھی کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں. تو کیا کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا کر دے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ؟ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب کا قول یہی ہوتا ہے ولیکن کونوا ربانیین. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے عبارت تیار کر کے اسے کتاب خدا کا نام دے دیتے. ایسا نہیں، حالانکہ وہ کتاب خدا نے ربانیین، ربانی کی جمع ہے، ربانی یعنی اللہ والا، اور اس کا اطلاق صرف اس شخص پر ہوتا ہے جو کتاب الہی پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو درس بھی دیتا ہے. بے امر اور بیکار پڑھا لکھا انسان عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا. اسلام قابلیت کا طلبگار نہیں ہے، خدمت دین کا طلبگار. ربانی وہ ہے جو تعلیم لیتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وہ عالم ربانی ہے، جو اسلام جانتا ہے اور اسلام پہ عمل بھی کرتا ہے. ورنہ اسلام جاننے والے اسکالر بہت ہیں کہ اسلام جاننے والے، اسلام جان کر اسلام پہ عمل بھی کرنے والے ہوں تو وہ عالم ربانی. تو اسلام صرف قابلیت نہیں چاہتا بلکہ جو ہے خدمت بھی چاہتا ہے. تو یہ جو ہے ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو تاکہ تم کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون ولا یامرکم ان تتخذوا. اور یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو، اور وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو. وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ یعنی اللہ جو ہے مسلمانوں کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ کو کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، ان لوگ جو خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جو خدا کو خدا مان رہے ہیں، اللہ جو ہے اپنے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والے بندوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم لوگ ملائکہ کو خدا مان لو یا اپنے اپنے رسولوں کو خدا مان؟ کفر کی دعوت اللہ دے سکتا ہے. تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ خدا کے بیٹے ہیں یا جو ہے نا انبیاء خدا کے بیٹے ہیں؟ یہ کیا ہے، یہ کس قسم کے جو ہیں؟ اگر سارے یہودی اور یہ سارے عیسائی جو ہے توحید پرست ہوتے تو آج کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ سب گمراہی کیسے پیدا ہوئی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے خدا ہوں؟ کب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے؟ یہ سب گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ پڑھے لکھے دانشور لوگ جو ہے نا اس قسم کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید جو ہے صاف صاف, قرآن مجید صرف جو ہے مسلمانوں پر نازل ہوئی کتاب نہیں ہے, تو جو ہے تمام انسانوں کے لیے, ہر انسانوں کی ہدایت کے لیے, ہدن للناس, تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو کیا ایسا ہے ممکن ہے کہ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, ارباب ضروری نہیں ہے کہ آپ خالق مان لیں, رب ماننا بھی غلط ہے. کب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ لوگ یہ منوا رہے تھے کہ میں اور ہارون کے جو خدا جو ہے رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاؤ, جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ سب کہتے رہے رسول اکرم, یہ کہتے رہے میرے رب کے اوپر ایمان لاؤ, میرا کام یہ ہے کہ تم جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھو. کب کی کہا کہ تم لوگ میرا کلمہ پڑھو, میں تمہارا معبود ہوں, تم میری عبادت کرو, تم مجھے سجدہ کرو, میں معبود ہوں تمہارا, میں مسجود ہوں, تم میری عبادت کرو. چاہتے تو ایسا کروا سکتے تھے, لیکن اگر ایسا کرواتے تو پھر وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہوتے. اربابا, یہ بات یاد رکھیے, ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور اس وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار, دیکھیں رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار, ارباب, ارباب مت بناؤ, انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم مسلمان ہو؟ یہ بات ہے. ایامرکم بالکفر, کیا وہ کفر کی دعوت دے سکتا ہے؟ بعد اذ انتم مسلمون, جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو اس کے بعد وہ تم کو کفر کی دعوت دے گا؟ اب دیکھیں عیسائی جو ہے ایمان لا چکے ہیں, اس کے بعد اللہ جو ہے عیسائیوں سے کہے گا کہ عیسیٰ کو خدا مان لو, مان لو اور جو ہے کفر اختیار کر لو, یہ اللہ کہہ سکتا ہے اسلام لانے کے بعد, جبکہ عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو کیا مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے سکتا ہے اللہ کہ تم لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ رسول اللہ کو یا حضرت علی کو اپنا خدا مان لو؟ ایا امرکم, کیا اللہ ایسا حکم دے سکتا ہے؟ ایا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, جبکہ تم مسلمان ہو. تو ہم کوشش کریں کہ پروردگار جو ہے ہمیں دولت ایمان سے نوازیں اور جو ہے کفر سے دور رکھے, اور ہمارے اندر جو ہے جذبہ ایمان کو فروغ دے, اور ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد کرے, اور مسلمانوں کو جو وظیفہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو, دوسروں تک بھی پیغام اسلام کو پہنچائیں اور دعوت اسلام کو پہنچائیں. جس بات کی کمی ہے ہمارے اندر, بالخصوص جو ہے جن کے پاس سچا اسلام ہے, دیکھیے جن کے پاس سچا اسلام نہیں ہے وہ تو دعوت تبلیغ دیتے پھر رہے ہیں اور جماعت در جماعت, گاؤں گاؤں, کوچے کوچے جا رہے ہیں, لیکن جن کے پاس سچا اسلام ہے وہ گھر میں لیے مسرور ہیں اور خوش ہیں کہ ہم جو ہے سچے اسلام پر ہے اور امیر المومنین کی بتائی ہوئی توحید کے اوپر ہم جو ہیں وہ گامزن ہیں. اگر جب تمہارے پاس اتنا سچا اسلام ہے تو تم کیوں نہیں نکلتے اور دعوت تبلیغ اسلام کیوں نہیں دیتے جبکہ سچے اسلام میں اثر ہوتا ہے؟ اگر یہ اسلام پیش ہوگا تو لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے. ابھی تک جو لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہندوستان میں, ان لوگوں کی دعوت اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں جن لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا حق نہیں ہے, اور جن لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا حق ہے اور جن لوگوں کا حق تھا اور انہوں نے ادا کیا, آج انہی کی وجہ سے اتنے مسلمان یہاں پر ہیں. آپ جا کے دیکھیں, چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہو, چاہے وہ جو ہے خواجہ بندے نواز ہو, ان کے پاس آپ جا کے دیکھیے پنجتن کی تختی لگی ہوئی ہے, 12 امام کے نام ان کے پاس. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام اہل بیت سے لیا تھا, انہی لوگوں کی زبان میں اثر تھا اور انہی لوگوں کی تبلیغ سے جو ہے دین اسلام ہندوستان میں پہنچا. لیکن جیسے ہی ان کے بعد جو ہیں وہ بزرگان ہمارے جیسے لوگوں نے جب زبانیں بند کر لی تو پھر تبلیغ کا کام رک گیا, اور اہل بیت کا جب دین نہیں پیش کیا گیا تو پھر اسلام جو ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ سے کون لے گا جو دہشت گرد ہیں. وہ لوگ اگر تبلیغ کریں گے تو کیا اسلام پھیلے گا؟ کیا لوگ قصابوں کے دین کو اپنائیں گے یا مجاہدین کے دین کو یا جو ہے یا جو شہیدوں کے دین کو اپنائیں گے جنہوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں حق کی خاطر؟ وہ مسلمانوں سے اسلام لیں گے جن کے ہاتھ خود خون سے رنگین ہیں, جنہوں نے گلے کاٹے ہیں, وہ اسلام پیش کریں گے تو لوگ مانیں گے یا ان لوگوں کی بات سنیں گے جنہوں نے اسلام کے لیے گردنیں کٹائیں گے؟ آپ وہ لوگ تو لاکھوں کا مجمع جمع کر کے دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ہزاروں کا مجمع جمع کر کے جو ہے نا میدانوں میں بڑے بڑے اجتماعات کر کے جو ہے اسلام سمجھا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے پاس کربلا ہے وہ کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہم کو وظیفہ دیا ہے پروردگار ہم اس وظیفے کو پورا کر سکیں, جو ذمہ داری اللہ نے ہم مسلمانوں کے گردن پہ رکھی ہیں ہم اس کو نبھا سکیں, اور ہم سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنیں, اور تمام مسلمانوں کے لیے ہمارا حق ہے کہ ہم آواز بلند کریں. سب سے آگے مظلوموں کی تائید میں ہمیں ہونا چاہیے, اور ہم کو جو ہے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا یہ ہمارے امام اور ان کے چاہنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے امام کی ذمہ داری ہے اور ہمارے امام ہم سے یہ کام لیں گے اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے. کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا تو اس میں ہم بھی شریک ہوں گے امام کے. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ کا ساتھی بنا دے, ہمیں ان کا مددگار بنا دے, ہم ان کے معینوں میں ان کے مددگاروں میں ہمیں شامل فرما تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے دنیا سے کفر و ستم کا خاتمہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ حمد, ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مومنین اموات مومنین اموات مسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.